الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تمام کے تمام نعمتیں وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہارا رب ہے، اور اس نے تمہیں پیدا کر دیا، تم سے پہلو کو پیدا کر دیا، وہی اللہ آسمان سے بارشوں کو برساتا ہے اور تمہارے لیے زمین سے غلوں کو پیدا کرتا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک کے ہیں، اور ایک قانون ہے ہمارے عربی کی کتابوں کے اندر، وہ قانون پڑھایا جاتا ہے جس کو گرامر کہتے ہیں، حکم جب کسی وصف کے اوپر لگایا جاتا ہے تو وہ وصف حکم کے لیے علت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اعبدو کا حکم لگایا، کس کے اوپر؟ رب کے اوپر لگایا، یا ایوہ الناس اعبدو ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر آگے رب کی صفات کو بیان کیا ہے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، وہ رب جو تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کرتا ہے اور غلوں کو پیدا کرتا ہے، تو یہ علت ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، یعنی عبادت کا مستحق صرف اور صرف وہ ہے جو پیدا کر کے تربیت کرتا ہو، اور جو پیدا نہیں کر سکتا اور پیدا کرنے کے بعد تربیت نہیں کر سکتا وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو پیدا کر سکتا ہو اور پیدا کر کے تربیت کر سکتا ہو، ساری دنیا اگر مل جائے اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے، ساری مخلوقات اگر مل جائے تو مچھر کے پر کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر عبادت کا مستحق کیسے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود شیطان میدان میں موجود ہے، وہ اپنی محنت دن رات کرتا رہتا ہے، اور ہم شیطان سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ سبق یاد نہیں رہتا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کس طریقے سے اس نے شرک کی بنیاد رکھی توحید کے مقابلے میں. ایک زمانے تک دنیا کے اندر صرف عقیدہ توحید تھا، عقیدہ شرک کا نام و نشان نہیں تھا. دنیا میں کوئی مشرک نہیں تھا، صرف مسلمان تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک، تقریباً یہ 10 قرن گزرے ہیں، 10 پشتیں گزری ہیں آدم علیہ السلام کے بعد، کوئی مشرک نہیں تھا، سارے کے سارے موحد تھے. صرف عقیدہ توحید تھا دنیا میں، عقیدہ شرک نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے نواسے تھے، آدم علیہ السلام کے اولاد میں 5 بزرگ جن سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انتقال ہو گیا یکی بات دیگری، لوگ بڑے پریشان تھے. شیطان لوگوں کے پاس گیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، کہا کہ یہ بزرگ جو انتقال کر گئے ہیں آپ پریشان ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے نقشے بناتا ہوں، آپ ایک جگہ ان کو رکھ دے، صبح شام آیا کرے، دیکھا کرے، آپ کو تسلی ہوگی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے 5 بزرگوں کے نقشے تیار کیے اور ایک جگہ رکھ کے، لوگ صبح آتے تھے دیکھنے کے لیے، شام کو آتے تھے دیکھنے کے لیے، تسلی ہو جاتی تھی. یہ نسل گزر گئی، دوسری نسل آ گئی اور وہ بھی اسی طریقے سے دیکھنے کے لیے آتی تھی اور چلی جاتی تھی. جب تیسری نسل آئی تو شیطان نے اب اپنی محنت کو آگے بڑھایا، تیسری نسل کے دلوں کے اندر ان کے تعظیم کو پیدا کیا کہ آپ ان کی تعظیم کیا کریں، اب عبادت کا حکم نہیں دیا، ان کی تعظیم کیا کریں، اور ان کے تعظیم سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، ان کے تعظیم سے آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی، کامیابی ملے گی. وہ اس طریقے سے تعظیم کروانے لگا. چوتھی نسل کے اوپر پھر محنت کرنے لگا کہ یہ جو بزرگ ہے، ہم نے ان کے نقشے بنائے ہیں، آپ کے سامنے جو نقشے پڑے ہیں، ان کو آپ خالی پتھر نہ سمجھے، ان کو آپ دانت نہ سمجھے، بلکہ بزرگوں کے ارواح آ کر ان کے اندر بیٹھ جاتی ہے، آپ جو درخواست دیتے ہیں وہ درخواستوں کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، آپ کے درخواستوں کو ارجنٹ منظور کراتے ہیں، لہذا آپ اپنی درخواستیں ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیا کرے، ان کو دیا کرے، یہ آپ کے درخواستوں کو آگے بڑھائیں گے اور منظور کرا کر آپ کو دیں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے. پانچویں نسل کے اندر محنت کو اور آگے بڑھا دیا اور پھر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے اور ان کو الہ سمجھ بیٹھے، ان کو الہ سمجھنے لگے اور پھر ان کی بندگی شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا نبی رد شرک کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور یہی وجہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. باقی انبیاء کا، نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتا کہ ہم نے آپ کے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طریقے سے ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی. یعنی نوح علیہ السلام کے طرف اللہ تبارک و تعالی نے رد شرک کے اوپر وحی بھیجی تھی، وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجی. اب نوح علیہ السلام نے جب عقیدہ شرکیہ کا رد فرمانا شروع کر دیا تو امت کیا کہنے لگی، لا تذرن آلہتکم، یہ جو تمہارے الہ ہے نوح علیہ السلام کی وجہ سے ان کو نہ چھوڑنا، ہمیں تو آبا و اجداد سے یہی سبق ملا ہے کہ یہ آپ کے الہ ہے، آپ ان کی بندگی کریں۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یعوق ویغوس ونسرا۔ قرآن مجید کے اندر ان پانچ بزرگوں کا ذکر ہے، کہا کہ آپ ود کو نہ چھوڑے، سوا کو نہ چھوڑے، یعوق کو نہ چھوڑے، یغوس کو نہ چھوڑے، نصر کو نہ چھوڑے، یہ تمہارے الہ ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں نے محاذ کڑا کر دیا اور مقابلہ شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، شرک کی بنیاد یہاں سے پڑ گئی۔ اس وقت تک دنیا کے اندر عقید توحید تھا، شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد امت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور دن بدن آگے بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ شرک کے مختلف اقسام ہیں، شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے، شرک فی الدعا ہے، شرک فی العبادت ہے، اور شرک فعلی ہے۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جو ہستی میرے سامنے نہیں ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، میرے حالات سے باخبر ہے، میرے حالات کو وہ جانتی ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا اولیاء کرام کے بارے میں ہے، یہ شرک فی العلم ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے، اگر میں نے ان کے نام کے منت نہیں دی تو مجھے نقصان پہنچائے گا، اور میرے ہاں جو خیر و برکت ہے اس میں فلاں بابے کا فلاں بزرگ کا عمل دخل ہے، یہ شرک فی تصرف۔ اور آج مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔ شرک فی دعا یہ ہے کہ جس ہستی کو آپ آواز دیتے ہو وہ سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور آپ اس کو آواز دیتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میری آواز کو سنتی ہے یہ ہستی اور میری مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے، یہ شرک فی دعا ہے۔ آج کتنے مسلمان اس شرک کے اندر مبتلا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ شرک فی العبادت یعنی عبادت کے وہ صورت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر آپ کسی بندی کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہو تو یہ شرک فی العبادت ہے، اور اگر آپ نے یہ جو شرک فی العقیدہ ہے، شرک اعتقادی ہے، یہ چار صورتیں ہیں، اگر یہ آپ کے عمل میں آ گئی تو شرک فعلی بن گیا۔ تو آپ بتائیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی، ہمارے دائیں بائیں رہنے والے، ہمارے آگے پیچھے رہنے والے کتنے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو شرک کے ان اقسام کے اندر مبتلا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خبر دی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مشرک ہے، اور ان کا مشرک ہونا قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائیو، ہم نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، یہ ساری شرکیات ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹانے ہیں، اپنے عقیدے کو پاک اور صاف کرنا ہے تاکہ ہم خالص اللہ کے بندے بن جائے، ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ورنہ اس عقیدے کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے گئے، جو عقیدہ آج ہمارے پاس ہے، تو آگے پھر بہت مشکلات ہوگی، بہت مشکلات ہوگی، تباہی ہے. شرک کی بنیاد پڑی ہے عباد صالحین کی تعظیم سے، یعنی سب سے بڑا سبب شرک کا وہ عباد صالحین کی تعظیم ہے. اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبده ورسوله فقولوا عبده ورسوله. اس طریقے سے میرے مقام کو نہ بڑھانا جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھایا. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کسی نے کہا کہ اللہ ہے، اور کسی نے کہا کہ اللہ کا حصہ ہے، اور پھر ان کی بندگی شروع کی. آپ نے فرمایا کہ میرے مقام کو اس طریقے سے نہ بڑھانا. عیسائیوں نے بڑھایا اور وہ اسلام سے نکل گئے. میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں پھر اللہ کا رسول ہوں. میرے بارے میں آپ یہی عقیدہ اپنائے کہ ہمارے نبی حبیب کبریا امام الانبیاء سید الانبیاء اللہ کا بندہ اللہ کا رسول ہے، اور انہوں نے ہمیں یہی راستہ سکھایا. اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک مازن فی حکمک عدل فی قضاؤک. یا اللہ میں تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، یا اللہ میرا ماتا تیرے قبضے قدرت میں ہے، یا اللہ میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو کر رہے گا، کس میں طاقت ہے کہ آپ کے فیصلے کو روک سکے. یا اللہ میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ عدل کا ہوگا، وہ انصاف کا ہوگا. اسألک باسمک الکریم. آپ نے امت کو یہ راستہ دیا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کے مبارک ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتا ہوں. آپ بھی اللہ کے مبارک ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے، اپنی نماز کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے، اپنی تلاوت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کو جو آپ ذکر کرتے ہو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے. وہ اعمال جو خالص آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہو ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے. یہ راستہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ شرک کا جو سبب ہے وہ تعظیم قبور عباد صالحین ہے. جب امت کے نیک لوگوں کے قبروں کے تعظیم شروع کی، شرک میں مبتلا ہو گئے. امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر شرک کا سبب یہ بتایا. اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیچتے تھے، روانہ فرماتے تھے، جہاں قبر مزار کی شکل میں بنائی گئی ہے زمین کے ساتھ برابر کر دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو بھیج رہے ہیں اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتا، جہاں آپ کو قبر نظر آئے کہ غیر شرعی طریقے سے وہ بنائی گئی ہے، بہت زیادہ اونچی ہے، تو آپ اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دیں. آج نہیں تو کل یہ مرکز شرک بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہتمام کے ساتھ آپ کے زمانے میں جو درگاہی تھی انہیں مٹانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا تھا. اب جس طریقے سے قبر ہے وہاں پر آپ نے گنبد بنایا ہے، لوگ آ کر وہاں سجدے کرتے طواف کرتے ہیں، تو وہ مزار ہے. تو اسی طریقے سے جہاں بت پڑا ہے لوگ وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، وہ بھی مزار ہیں، وہ بھی درگاہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درگاہوں کو مٹھانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. عزا کا درگاہ تھا، بہت بڑا درگاہ تھا. آپ نے فرمایا کون مٹھائے گا؟ خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، حضرت میں مٹھاؤں گا. تلوار لے کر نکلے اور جب وہاں پہنچے مجاور سے کہا کہ میں اس درگاہ کو مٹھانے آیا ہوں. مجاور نے بڑی منت سماجت کی کہ یہ بہت طاقتور سرکار ہے، نقصان پہنچائے گا، آپ کو تباہ کر دے گا، آپ کے گھر کو تباہ کر دے گا. خالد بن ولید نے جب اس کی بات نہیں مانی، مجاور آ کے عزا کے سامنے کڑا ہو گیا اور کہتا شاہ عزا شدی شدتن ولا تو کذبنی، عزا آج ایسا حملہ کر دے کہ خالد زندہ بچ کر یہاں سے نہ جائے اور مجھے نہ جٹلائے، میں نے تو آپ کا برم پوری دنیا پر بٹھایا ہے. خالد بن ولید عزا کے سامنے کڑا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا عزا کفران کی لا سبحان کی و انی رأیت اللہ قد اہان کی. عزا میں تجھے نہیں مانتا، میں تجھے عزت نہیں دیتا، تو مرکز شرک ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میرے رب نے مجھے تجھے رسوا کرنے کے لیے بھیجا ہے. پھر جب انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار چلائی تو وہ درخت کا انہا ہمما گویا کہ وہ کیا ہے، کویلا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ کویلا بن گیا. واپس آئے، حضرت کو بتا دے کہ حضرت میرے ختم کر دیا. آپ نے فرمایا حل رأیت شئ، کچھ دیکھا تھا؟ کہا کہ ہاں، رأیت امراۃ سودا سائرۃ الراس، کالی شکل کے ایک خاتون کو دیکھا تھا جب نکل آئی وہاں سے، اور سر کے بال پراگندہ تھے، بڑے بڑے داڑ تھے، مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اس پر تلوار چلائی تو وہ پانی ہو گئی اور اس طریقے سے کوئلہ بن گئے. آپ نے فرمایا کہ یہی جنات اور شیاطین ہیں جو ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان درگاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان مزارات کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور امت کو شرک کے اندر آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے عقیدے کو مزارات کے اوپر اور ان بتوں کے اوپر مضبوط کرتے رہتے. بخاری کے اندر روایت ہے کہ یمن کے اندر ایک درگاہ تھا، ذل خلصہ کے نام سے مشہور تھا، بہت بڑا درگاہ تھا. جریر بن عبداللہ جو مشہور تھے اس امت کے یوسف سے، یعنی جس طریقے سے یوسف علیہ السلام بڑے حسین جمیل آدمی تھے، اس امت کے یوسف تھے، وہ ایسے حسین جمیل صحابی تھے، لمبے تلنگے، حسین چمیل، چمکتا دمکتا چہرہ، جب راستے سے گزرتے تھے دنیا کڑی ہو جاتی تھی کہ انسان ہے، فرشتہ ہے، مشرب اسلام ہو گئے. اور یہ یمن کے رہنے والے تھے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کے یمن کے اندر ایک درگاہ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، وہاں لوگ طواف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تمنا ہے کہ کوئی اس کو مٹھا دے. جریر بن عبداللہ ابھی مسلمان ہو گیا کہ حضرت میں تیار ہوں اس کام کے لیے، لیکن ایک بیماری ہے میرے اندر، میں سواری سے گر جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قریب آئے، آپ نے ایک مکہ اس کے سرے پہ مارا، پیار کا مکہ، کہا کہ آپ جا کے بیٹھو سواری پہ. کہتا ہے کہ حضرت کے ہاتھ لگنے کے بعد میں کبھی سواری سے نہیں گرا، اور 50 آدمیوں کو لے کر یمن پہنچا اور اس درگاہ کو آگ لگا کر رکھ کر دیا، اور پھر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی، جس طریقے سے ہماری جماعتیں جاتی واپس آ کر کارگزاری سنائی، تو کہتا ہے ترکتوها کجمل اجرب، حضرت میں نے اسی طریقے سے اس کو چھوڑا جس طریقے سے خارشی اونٹ کی کھال ہوتی ہے، خارش کی بیماری ہے، اونٹ کو لگ جاتی ہے، سارے بال اڑ جاتے ہیں، کھال ایسی دکھائی دیتی ہے جیسے کہ جلی ہوئی، بالکل خارشی اونٹ کے کھال کی طرح میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے دعا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اوس قبیلے کی خواتین پھر اس درگاہ کا طواف نہیں کرے گی۔ یعنی قیامت کے علامات میں سے ہے کہ یہی درگاہیں پھر آباد ہو جائے گی اور مسلمان خواتین ان درگاہوں میں جا کر طواف کرے گی، اور یہی درگاہ بھی طواف آباد ہو جائے گی اور اس قبیلے کی خواتین یہاں جا کے طواف کرے گی۔ اب دوبارہ بت خانے پاک سرزمین کے اوپر بننے لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت اور عقل دے کہ اس برائی کو روک سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو بگاڑنے کے لیے یہاں شیاطین بیٹھے ہوتے ہیں۔ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ابن بطوطہ، مشہور سیاح تھے، شمس الدین نام تھا، قندس کا رہنے والا تھا، قندس کے ساتھ تنگیا ایک گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا تھا۔ 725 ہجری میں اس نے ارادہ کر لیا دنیا دیکھنے کا، اور یہ نکلا دنیا دیکھنے کے لیے، مصر پہنچے، اور پھر وہاں سے دو راستے تھے، بالائی راستہ، زیری راستہ، تو یہ زیری راستے پہ چل پڑا، چلتے چلتے بنگلہ دیش کے ایک جزیرے میں پہنچا۔ کہتا ہے کہ جب میں کشتی سے وہاں اترا اور جزیرے میں گیا، پورے جزیرے کے اندر ایک بھی کافر نہیں، سارے لوگ مسلمان ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسے، انہوں نے کہا قاضی صاحب سے پوچھے۔ قاضی صاحب کے پاس جب میں پہنچا، اس سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک عرب 2 ہجری میں آیا تھا، 200 ہجری میں آیا تھا، احمد نام تھا، کوسا تھا، داڑھی نہیں تھی اس کی، اور ایک تاجر تھا، ایک عورت کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات کو عورت رو رہی تھی، اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کہا کہ یہاں جو جزیرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہر سال ایک لڑکی کو دلہن بنا کر ساحل پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جب ہم صبح جاتے ہیں تو ان کے لاش کے اعضا پڑے ہوتے ہیں، زیورات جنات لے کے جاتے ہیں، اور اگر یہ منت ہم ادا نہ کرے تو جزیرہ کو آگ لگ جاتی ہے، اور آج میری بیٹی کی باری ہے، اور ایک ہی بیٹی ہے۔ احمد نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، جو کپڑے گاؤں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے بنائے ہیں دلہن کے لیے، آپ کے گھر لے کر آئے ہیں، جو زیورات تیار کر کے لے کر آئے، وہ کپڑے مجھے پہنائے، وہ زیورات مجھے پہنا دے، اور ڈولی میں مجھے ڈال دے، اور ساحل پہ چھوڑ کے آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے مہمان ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ سارے کپڑے ان کو پہنائے، زیورات ان کو ڈالے، ڈولی میں ڈالا، وہ تو وہ کوسا پتہ نہیں چلا، ساحل پہ چھوڑ کے آ گئے، اور جب صبح لوگ گئے دیکھنے کے لیے، احمد بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لوگ حیران ہو گئے۔ پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ رات کو جنات آئی تھی، یہاں آوازیں تھی، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، چیخے مار کے چلے گئے۔ رو لوگ ان کو لے کر راجا کے پاس آئے، اور راجا کو انہوں نے رات کی کارگزاری سنائی، تو راجا نے کہا کہ ایک مہینہ آپ ہمارے پاس رہے، اگر جنات نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا تو ہم آپ کے نبی کے اوپر، اس کتاب کے اوپر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ ایک مہینہ وہاں رہا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، جنات جزیرہ چھوڑ کے چلے گئے، اور چھوڑتے وقت انہوں نے زوردار چیخیں ماری، اور سارے کے سارے جزیرے کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور آج مسلمان، یہ قرآن کی برکات۔ اس لیے آج بھی وہی برتاؤ ہے جنات کا، ہمارے شیاطین کا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، جوڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، میدے کو پکڑ لیتے ہیں، جگر کو پکڑ لیتے ہیں، اور آدمی تکلیف میں ہے، اور دعوت دیتے ہیں مزار کی طرف جانے کے لیے، جب آدمی مزار پہ جاتا ہے وہاں نذرانے شکرانے چڑھا کے آتا ہے جنات نہ چھوڑ جاتے ٹک ٹاک ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا سخت بیمار تھا قریب الموت تھا اور فلاں مزار پہ گیا چڑھاوی میں نے جو ہے نذرانے چڑھاوی میں نے چڑھائے ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے لیکن جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو اس کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ ان کی پرانی عادتیں ہیں. امام جوزی نے لکھا ہے کہ دشت کے اندر ایک بت پڑا تھا اور ایک عرب گیا اس نے بت کے اوپر شکرانہ چڑھایا اور جب واپس آنے لگا دیکھا لومڑی بھاگتی ہوئی بتخانے کی طرف جا رہی ہے اور وہ جا کے اس نے وہ سارا نذرانہ کھا لیا اور پھر اس کے سر کے اوپر پیشاب کر کے جو ہے نا وہ چل پڑا. تو یہ عرب کہتا ہے اس نے قصیدہ پڑا عرب یبول السالبان براسی ہی لقد ہان من بالت علیہ السالب. کیا رب ایسا ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر لومڑی پیشاب کرے؟ لومڑی تو جس کے اوپر پیشاب کرے اس کی عزت خاک میں مل گئی اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو چھوڑ دیے ساقی نے. محمد بن شام کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تھا اور ایک جگہ ہم پہنچے ایک چرواہی کی بکریاں دمبے یہ سب وہاں کھڑے تھے بیڑیا آ گئی اور چرواہی کے دمبے کے بچے کو اٹھا کر لے گئی. اب چرواہا آواز دیتا ہے یا کبیر الوادی جاروک اے وادی کی سردار آپ کے مورد کی دمبے کے بچے کو بیڑیا اٹھا کر لے گئی. وادی سے یک دم آواز اٹھی یا سرحان ارسل ہو. سرحان یہ بیڑیا کا لقب ہے. کہا کہ بیڑیا اس بچے کو چھوڑ دے یہ تو میرا مرید ہے میرا بندہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منظر دیکھ رہے تھے فجاءت ولم تصبه قدمۃ. دمبے کا وہ بچہ چلتا ہوا آیا مالک کے پاس اور خراش تک نہیں آیا تھا اس کے جسم کے اوپر. بعد میں میرے والد نے حضرت کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جنات ہے یہ لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے وہ یہ حرکت کرتے ہیں. یہ جو بیڑیاں تھی یہ بیڑیا نہیں تھی یہ بھی جن تھا شرک کے اندر اس کو آگے بڑھا رہے تھے یہ بھی جن تھا شیطان تھا. تو میرے دوستو میرے بھائیو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے جس ذات کی نعمتیں آپ کے استعمال میں ہے اسی ذات کی بندگی اختیار کرو. جس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. اور یہی محنت تمام کے تمام انبیاء نے فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کے بندگی کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی اور جس نبی کی بندگی لوگوں نے کی قیامت کے دن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری بندگی کریں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. اے عیسی ابن مریم اے عیسی مریم کے بیٹے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک خاتون کا نام لیا ہے پورے قرآن مجید کے اندر کسی خاتون کا نام نہیں. باقی یہ ہے کہ باقی خواتین کا ذکر ہے تو امراء لوط اور امراء نوح اس طریقے سے فلاں کی بیوی. نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک خاتون کا لیا ہے اور وہ نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے رد شرک کے لیے لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. اس سے اندازہ لگائے کہ جس طریقے سے خاتون عورت پردہ ہے اس کا نام بھی پردہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کا تذکرہ رکھا ہے تو تذکرے کے اندر بھی اللہ نے ان کے پردے کا لحاظ رکھا, نام نہیں لیا ہے, بغیر نام کے اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن مریم کا نام اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے رد شرک کے لیے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, مریم کا بیٹا ہے, مریم کا بیٹا ہے. اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری بندگی کرے اور میری ماں کی بندگی کرے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ, آپ تو شریکوں سے پاک ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں, آپ کا رسول ہوں, میرے لیے لائق نہیں ہے کہ میں وہ بات زبان پر لاؤں جس کے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ. یا اللہ, اگر ایسی کوئی بات میں نے کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی. تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک. میرے دل کے اندر جو ارادے پیدا ہوتے وہ آپ کے علم میں ہے, اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. عالم الغیب صرف آپ ہے یا اللہ, انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم. میں نے تو اپنے امت کو, میں نے اپنی امت کو تو صرف وہی پیغام پہنچایا ہے, وہی حکم دیا ہے جو پیغام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے. ربی و رب کو, میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, اس اللہ کی عبادت کرو. وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. یا اللہ, جب تک میں امت کے درمیان رہتا رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا کہ وہ شرک کی طرف نہ جائے, گناہوں کی طرف نہ جائے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي. یا اللہ, جب سے آپ نے مجھے اٹھایا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا ان کی خبر رکھنے والے تھے. أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد. یا اللہ, آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. پھر اس دن سارے کے سارے وہ لوگ شرمندہ ہوں گے اللہ کی عدالت میں, جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان سامنے آ جائے, جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام توحید بیان کرتے ہیں نمرود کی دربار میں توحید بیان کرتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ الملک. آپ نے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑتا رہا, اس لیے کہ ان کو بادشاہت ملی تھی اور بادشاہت کے نشے میں وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا, ساری دنیا ان کو سجدہ کر رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے سجدہ نہیں کیا. نمرود کہتا ہے, ابراہیم تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب سب لوگ سجدہ کرتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حاکم کو رب نہیں مانتا. آپ حاکم ضرور ہے لیکن رب نہیں, میرا رب تو اللہ ہے. نمرود کہتا ہے کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے کہ جو موت اور زندگی دیتا ہے. قال انا احیی و امید. پھر نمرود کہتا ہے کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. جس کو پھانسی کا حکم ہوا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا اور بے گناہ آدمی کو پکڑا پھانسی چڑھایا. ابراہیم علیہ السلام یہاں الجھے نہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ مغرب سے نکالے. اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک ہو, جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اگر آپ وہ کر سکتے ہو, نکالے مغرب سے سورج. فوہت الذی کفر, حیران ہو گیا کافر, لاجواب ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب عقل درست ہوتی ہے تو ہدایت ملتی ہے، بندے میں طلب ہوتا ہے تو ہدایت ملتی ہے. اللہ غریب بادشاہ ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، جس نے روگردانی اختیار کی اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دیا کہ اب ہدایت کے دروازے اس پر بند ہیں. جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے قبول حق کے لیے دی، اللہ تبارک و تعالی وہ صلاحیت اس سے اٹھا لیتے، پھر وہ حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں فرق نہیں کر سکتا، اور بگڑے راستوں کو، بگڑی زندگیوں کو پھر وہ درست سمجھتا ہے. مخلوق کے سامنے، بے جان مخلوق کے سامنے سجدوں میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو جائز اور درست سمجھتا ہے، پھر اس لیے کہ عقل خراب ہو گئی. جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے عقل کے اندر رکھی تھی وہ صلاحیت اللہ نے اٹھا لی. اللہ کا اعلان ہے، فرمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت کا، اپنی قدرتوں کا ذکر کرتے ہیں. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم الیوم، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. جو رات آپ کے پاس آ گئی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس رات کو رکھے اور سورج نکلنے کو بند کر دے یا سورج سے روشنی اٹھا لے، کون ہے اللہ کے سوا جو دن کی روشنی آپ کے پاس لے کر آئے؟ ہے کوئی؟ اور یہ ایسے دلائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بار بار آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ان دلائل کو سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کا علم حاصل ہو جاتا ہے. کیوں نہیں سنتے ہو ان دلائل کو جو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک جگہ جگہ بیان کرتے ہیں؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. اگر اللہ تبارک و تعالی اس دن کو قیامت تک کے لیے رکھے اور سورج کو ڈوبنے سے روکے، کون ہے جو آپ کے پاس رات کو لے کر آئے جس میں آپ سکون اور آرام کرتے ہو؟ افلا تبصرون، یہ کلی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے. ان حقائق کو دیکھ کر اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کے لیے دن کو بھی پیدا کر دیا ہے، رات کو بھی پیدا کر دیا ہے، تاکہ رات میں آپ آرام کرے، دن میں آپ اپنے لیے معاش حاصل کرے، معاش طلب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کی شکر ادا کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، تاکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اگر اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی معیشت کو بٹھا سکے جب اللہ نے آپ کی معیشت کو اٹھا لیا، کوئی نہیں ہے. وما یمسک فلا مرسل لہ. اور آپ کی بدعملی کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی معیشت کو بٹھا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے، دنیا کے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی معیشت کو پھر اٹھا سکے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے جس میں آپ کی بہتری ہو، جس میں حکمت. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت وہی دیتا ہے، بادشاہت سے محروم بھی وہی کرتا ہے، سارا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو پیدا کرتا، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مرنے کے بعد زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہیں۔ اس رب کی طرف تمام کے تمام انبیاء نے، تمام کے تمام انبیاء نے اس رب کی بندگی کی طرف دعوت دی، اور تمام کے تمام انبیاء نے اس اللہ کی بندگی اختیار کی، اللہ کی بندگی کی طرف انہوں نے دعوت دی، اور شیطان مخلوق کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آج ہم شیطان کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں اور مخلوق کی بندگی میں ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ بیٹھے۔ میرے دوست ہیں، میرے بھائیو، اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور ہمارے اعمال کے اوپر ہمیں اجر اور ثواب نہیں مل سکتا جب تک ہم اپنے عقائد کو مضبوط نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار نہ کرے۔ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نازل کیا ہے، جب تک اس نظام کو ہم اپنے جسم کے اوپر نافذ نہ کرے، اپنے گھر کے اندر نافذ نہ کرے، تو اس وقت تک ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کا قائل نہیں بلکہ منکر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اور پھر اپنے گھر کے اوپر دین کو نافذ کرنا ہے، وہاں اسی شریعت کو زندہ کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب سے پہلے آپ کے ذات کی طرف، پھر آپ کے گھر کی طرف، اور پھر آپ کی وجہ سے آپ کے گاؤں بستی اور شہر کی طرف، ملک اور ریاست کی طرف متوجہ ہو۔ اور اگر یہی اعمال ہمارے پاس ہو جو ہے، تو دن بدن پریشانیاں بڑھتی جائے گی۔ بادشاہوں کے بس کی بات نہیں حالات کو تبدیل کرنا، معیشت کو اٹھانا، یہ غلط فہمی ہے۔ معیشت کو اللہ بٹھاتا ہے، معیشت کو اللہ اٹھاتا ہے۔ جب امت کی بدعملی بڑھ جاتی ہے، اللہ معیشت کو بٹھاتے ہیں، اور جب امت نیک عمل کی طرف آتی ہے تو اللہ معیشت کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے بھی اللہ ہے، اٹھاتے بھی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔